جمعرات 9 نومبر کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما الطاف حسین نے کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایس پی کے اتحاد کو فوج اور آئی ایس آئی کی سازش کہتے ہوئے کہا،
زیرو ایک ہزار نہیں 10,000، زیرو پلس زیرو پلس زیرو کرتے رہے، وہ زیرو ہی رہے گا، کبھی ایک نہیں ہو سکتا.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاک سرزمین پارٹی کے رہنماؤں نے گزشتہ شب ہی ایک پریس کانفرنس میں نیا سیاسی اتحاد بنانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگلا انتخاب ایک نام، ایک منشور اور ایک نشان سے لڑیں گے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ فاروق ستار نے بی بی سی کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ ایم کیو ایم کو ختم کیا جا رہا ہے.
میں بھی یہ کلیم کرتا ہوں کہ ان کا کوئی ووٹ بینک ہے ہی نہیں، بالکل. لیکن اگر بزنس کمیونٹی کی یہ خواہش ہو، صنعت کاروں کی یہ خواہش ہو، اہل رائے اور دانشوروں کی یہ رائے ہو، اساتذہ بھی یہ مشورہ دے رہے ہوں کہ ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنائے، تو ہم نے بھی تو زیادہ یہ سیاسی الائنس، سیاسی اتحاد بنایا جو آگے جا کے ہو سکتا ہے انتخابی الائنس میں تبدیل ہو اور کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات ہو. لیکن یہ تاثر اگر کہیں گیا ہے، میں اس کو بالکل رد کروں گا، مسترد کروں گا کہ ایم کیو ایم کو ختم کیا جا رہا ہے. ایم کیو ایم کا جھنڈا اور ایم کیو ایم کا انتخابی نشان پتنگ یہ کہیں پر نہیں جا رہے، یہ اپنی جگہ ہیں، موجود ہیں.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک خودکش بم حملے میں بلوچستان پولیس کے ایک ڈی آئی جی سمیت 3 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. اس واقعے میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 6 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. ایران کے صدر حسن روحانی نے سعودی عرب کو تنبیہ کی ہے کہ وہ علاقائی ریاستوں کے لیے مسائل پیدا کرنے کے بجائے اپنے داخلی مسائل حل کرے. تفصیل کے ساتھ عابد حسین.
ایرانی صدر کی ویب سائٹ کے مطابق ایرانی کابینہ کے اجلاس میں صدر روحانی نے سعودی حکام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ علاقائی ممالک کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے بجائے اپنے اندرونی مسائل حل کریں. ان کا کہنا تھا کہ اگر آج آپ کو داخلی مسائل کا سامنا ہے تو آپ اپنی کوششیں ان کو حل کرنے پہ لگائیں، کیونکہ آپ کے داخلی مسائل سے دوسروں کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. واضح رہے کہ اس سے قبل منگل کے روز سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایران پر الزام لگایا تھا کہ وہ یمن میں باغیوں کو میزائل فراہم کر کے براہ راست جارحانہ فوجی کارروائی میں ملوث ہونے کا مرتکب ہو رہا ہے.
نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس سٹالٹن برگ کا کہنا ہے کہ افغانستان کی صورتحال چیلنجنگ ہے، لیکن طالبان اور دیگر شدت پسندوں کے خلاف جنگ میں پیش رفت ہوئی ہے. نیٹو کی حکمت عملی کے بارے میں وزرائے دفاع کے ساتھ ایک اجلاس کے بعد بات کرتے ہوئے انہوں نے تصدیق کی کہ نیٹو فوجی تربیت کاروں اور مشیروں کی تعداد 13,000 سے بڑھا کر 16,000 کرے گا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کا سرکاری دورہ کرتے ہوئے چین کے رہنما جی جنگ پنگ پر زور دیا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کریں. انہوں نے کہا کہ وقت ہاتھوں سے نکل رہا ہے اور ان کے خیال میں چین بآسانی پیونگ یانگ کے ساتھ مسائل کو حل کر سکتا ہے. اس سے قبل مسٹر ٹرمپ نے امریکہ کے تجارتی خسارے کا قصوروار بیجنگ کے بجائے امریکہ کی سابق انتظامیہ کو ٹھہرایا. واضح رہے کہ دونوں رہنماؤں نے مختلف کاروباری معاہدات پر دستخط کیے ہیں جس کی کم از کم لاگت 250 ارب ڈالرز ہو سکتی ہے. جرائم کی بین الاقوامی عدالت نے اپنے وکلاء استغاثہ کو برونڈی میں انسانیت کے خلاف مبینہ جرائم کی تحقیقات کی اجازت دی ہے. خیال ہے کہ 2 سال پہلے صدر پیری کورنزیزا کے تیسری بار صدر بننے کے فیصلے کے وقت تشدد کے واقعات پھوٹ پڑے تھے اور اسی دوران سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے تھے. برونڈی نے پچھلے سال ہی جرائم کی بین الاقوامی عدالت سے اپنی رکنیت ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن آئی سی سی کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی تحقیقات کر سکتا ہے. سعودی عرب نے لبنان میں اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ فوراً وہاں سے نکل جائیں. ملک کی وزارت خارجہ نے بھی سعودی شہریوں سے درخواست کی ہے کہ وہ کسی بھی ملک سے لبنان کا سفر نہ کریں. واضح رہے کہ سنیچر کو لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری نے سعودی عرب سے ایک ویڈیو کے ذریعے اپنے استعفے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد سے کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے. اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر سعودی قیادت میں بننے والے اتحاد نے اگر انسانی امداد پر لگی پابندی نہیں ہٹائی تو یمن کو دنیا کے سب سے بڑے قحط کا سامنا ہوگا جو کئی دہائیوں سے نہیں دیکھا گیا. واضح رہے کہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پر حال ہی میں حوثی باغیوں کے میزائل حملے کے بعد سعودی عرب نے پیر سے یمن میں امداد پر پابندی لگا دی تھی. پاکستان کے صوبہ سندھ کے ممتاز دانشور محمد ابراہیم جویو طویل عرصے تک علیل رہنے کے بعد آج صبح انتقال کر گئے ہیں. ان کی عمر 102 برس تھی. حیدرآباد سے صحافی علی حسن.
خاندان کو ابھی یہ طے کرنا ہے کہ انہیں کہاں دفن کیا جائے گا. محمد ابراہیم جویو اپنی روشن خیالی اور ترقی پسند سوچ کی وجہ سے پاکستان کے سیاسی اور سماجی حلقوں میں احترام سے دیکھے جاتے تھے۔ مسلمانوں کے علیحدہ ملک پاکستان کے قیام کے خلاف بھی تھے۔ وہ قیام پاکستان کو مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان خلیج پیدا کرنے کا سبب تصور کرتے تھے۔ ایک زمانے میں وہ اخبارات میں بھی مضامین لکھا کرتے تھے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں پاکستان کی سیاسی جماعت ایم کیو ایم کی بات سے، جس کے دو دھڑوں نے گزشتہ روز مل کر ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کہلانے والے دھڑے کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار اور پاک سرزمین پارٹی یا پی ایس پی کہلانے والی جماعت کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کل یعنی بدھ کو کراچی میں مشترکہ پریس کانفرنس کی اور یہ اعلان کر دیا کہ انتخابات وہ مل کر لڑیں گے۔ اس اخباری کانفرنس کے بعد سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے بھی ایک ویڈیو پیغام میں مہاجروں کی رہنمائی کرنے کی پیشکش کر دی۔ اس سب کے پس منظر میں میں نے اب سے تھوڑی ہی دیر پہلے بات کی متحدہ قومی موومنٹ کے لندن میں مقیم رہنما الطاف حسین سے۔ ان سے پوچھا کہ ان کے مخالف دھڑے ساتھ مل گئے ہیں انتخابات کے لیے، تو ان کی نظر میں کیا یہ دونوں مخالفین ان کی ناکامی ہے کہ ان کو اکٹھا ہونا پڑا، یا پھر یہ کہ وہ کوئی بڑی سیاسی طاقت بن رہے ہیں؟
دونوں جو مل رہے ہیں ان کا جو مرکز ہے وہ ایک ہی ہے، صرف یہ تھے کہ ایک مقام ہے، ایک منزل ہے، اس کے آنے کے جانے کے راستے دو ہیں، تو وہ دونوں راستے ایک ہی مل گئے، اور وہ راستہ ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، آئی ایس آئی کا۔
اچھا،
یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایم کیو ایم اینٹی اسٹیبلشمنٹ واحد جماعت ہے ملک کی، الطاف حسین واحد لیڈر ہے ملک کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی پاکستان میں ایک لیڈر ایک جماعت نہیں ہے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو۔
لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک بڑی طاقت بن جائیں گے انتخابات کے لیے؟
بڑی طاقت اگر بننی ہوتی تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ 1947 سے لے کے آج 70 سال ہو گئے ہیں، وہ اگر اتنی بڑی طاقت ہوتی تو کشمیر کو فتح کر لیتی، مشرق پاکستان کو جانے نہ دیتی۔
یہ جو دونوں دھڑوں کا مطلب یہ سیاسی اتحاد ہوا ہے، ایک طرح سے انتخابی اتحاد ہوا ہے، وہ آپ کے خیال میں ایک فیکٹر، ایک بڑا فیکٹر بن سکتا ہے، ایک بڑی طاقت بن سکتا ہے الیکشن میں؟
عوام، مہاجر عوام، محروم عوام، مظلوم عوام، خواہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں، ان کی قومیت کوئی بھی کیوں نہ ہو، ان کا ایتھنک بیک گراؤنڈ، ریلیجس بیک گراؤنڈ کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ کل بھی میرے ساتھ تھے حق پرست، آج بھی میرے ساتھ ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں، یہ ایک نہیں زیرو، ایک ہزار نہیں دس ہزار، زیرو پلس زیرو پلس زیرو کرتے رہے، وہ زیرو ہی رہے گا، کبھی ایک نہیں ہو سکتا۔
اچھا، ویسے الطاف حسین صاحب، آپ ان میں سے جو دونوں دھڑے ہیں، ایک کی رہنمائی ڈاکٹر فاروق ستار کر رہے ہیں، ایک کی مصطفیٰ کمال کر رہے ہیں، آپ کی رائے میں ان میں سے کون سا زیادہ مناسب لیڈر ہے؟
مناسب لیڈر، یہ تو آپ ایسی بات کر رہی ہیں کہ کسی کچرے گھر سے دو حصے کر دیے جائیں اور آپ پوچھیں کون سا کچرا اچھا ہے کون سا کچرا برا ہے، کچرا کچرا ہوتا ہے، دونوں کچرے ہیں،
تو دونوں برے ہیں، آپ کی رائے میں دونوں برابر ہیں۔ تو آپ اچھا، اس وقت آپ تواتر کے ساتھ فوج پر سخت تنقید کر رہے ہیں، تو کیا اس کے،
تنقید نہیں کر رہا ہوں،
نہیں نہیں، لیکن کیا اس کے نتیجے میں آپ کی پاکستانی سیاست میں واپسی ممکن بھی رہے گی؟
مجھے اس سے غرض نہیں ہے، میرا مشن ہے، میں نے اپنی پوری زندگی لگا دی ہے، میں جا سکوں یا نہ جا سکوں، میں پاکستان کے عوام کو شعور دینا دے رہا ہوں، دینا اور مزید دیتا رہوں گا جب تک میری زندگی ہے، کہ اٹھو پاکستان کی فوج ہونی چاہیے, فوج کا پاکستان نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے.
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کی جماعت, آپ کا ایم کیو ایم, آپ کی جماعت جو ہے ایم کیو ایم جو ہے, ابھی بھی اس کا ووٹ بینک ہے, آپ کی حمایت ابھی بھی ہے عوام میں؟
100% حمایت ہے, 100%.
اچھا, اب جو صورتحال بن گئی ہے تو اس کو آپ جس طرح سے اس کا جائزہ لیں گے, تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کی جماعت, آپ کی ایم کیو ایم اور آپ کے کچھ جو ناراض ساتھی ہیں وہ مل کے آپ کے بغیر ایک ایم کیو ایم بنا لے جس کو آپ کی حمایت حاصل ہو؟
دیکھیے, پاکستان میں کوئی بھی جماعت ہو, مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, سب کے سجدے ہوتے ہیں جی ایچ کیو میں, اور آپ پارا جو آئی ایس آئی کا ہے وہاں پر, سوائے نہیں ہوتے تو الطاف حسین کا نہیں ہوتا اور الطاف حسین کے چاہنے والوں کا نہیں ہوتا. پاکستان میں اس وقت تک جمہوریت نہیں آ سکتی, نہ انتخابات سے کچھ ہوگا, نہ جمہوری عمل سے کچھ ہوگا, جب تک کہ آرمی کی, فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم نہیں ہوگی.
تو اب جو صورتحال بنی ہے, اب آپ کا مطلب کیا, آپ کا رد عمل ہے کیا, آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟
حکمت عملی میرا, میری خواہش ہی نہیں, میری جد و جہد ہے کہ پاکستان میں فرینچ ریولوشن جیسا انقلاب آئے اور فوج میں سے ہی, فوجی اسٹیبلشمنٹ سے ہی کچھ لوگ نکلے اور وہ کہیں کہ فوج کا, آئی ایس آئی کا سیاست اور کاروبار, معاشی کاروبار, شکر بیچنا, سیمنٹ بیچنا, کولا بیچنا, کوکو کولا بیچنا, یہ ان کا کام نہیں ہے. پیٹرول بیچنا یہ ان کا کام نہیں, ان کا کام سرحدوں کا دفاع کرنا ہے.
لیکن اگلے سال کے انتخابات کے لیے آپ کی حکمت عملی, اس پہ آپ غور کر رہے ہیں؟
نہیں جی, میں کیوں غور کروں, کیونکہ ایک نہیں ایک لاکھ انتخابات ہو جائے, اس سے کچھ نہیں ہونے والا جب تک کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت بند نہیں ہوگی پاکستان کی سیاست میں, اور جب تک یہ پاکستان کے نوکر بن کے نہیں رہیں گے, حاکم نہ بنے, ان کو ماتحت بن کے جمہوری حکومتوں کا رہنا ہوگا, اسی وقت ملک میں صحیح جمہوریت آئے گی, صحیح حکومت ہوگی.
اور جنرل مشرف کی پیشکش کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ مہاجروں کے رہنمائی کر سکتے ہیں؟
کل تک جنرل پرویز مشرف سے میری درجنوں ملاقاتیں ہوئی ہیں, انہوں نے ہمیشہ کہا کہ میں پنجاب سے سیاست شروع کروں گا, پنجاب سے سیاست شروع کروں گا. جب پنجاب نے انہیں ٹھینگا دکھا دیا تو اب وہ مہاجروں کی طرف دیکھ رہے ہیں. ان کو اس سے مطلب نہیں کہ مہاجر کچرے والے ہیں یا صاف ستھرے والے ہیں, تو انہیں جہاں سے بھی اگر کوئی سر پہ کندھے پہ بٹھانے والا مل جائے وہ اس کچرے پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں.
لندن میں آپ کی جنرل مشرف سے کوئی بات ہوئی ہے کیا؟
میری ہوتی رہی ہے, میں نے آپ سے کہا درجنوں ملاقاتیں ہوئی ہیں, اب ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی میں اب کرنا چاہتا ہوں اس شخص سے.
ٹھیک ہے, پچھلی ملاقات کب ہوئی آپ کی ویسے؟
میری پچھلی ملاقات جو ہے جب وہ یہاں لندن کے رہتے تھے, لندن کے دورے پہ آتے تھے. اب مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے, میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے مجھے بہت مایوس کیا ہے, وہ جھوٹا آدمی ہے.
یہ تھے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما الطاف حسین. اور اس ساری صورتحال پر کراچی میں ہمارے ساتھی حسن کاظمی نے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار سے بات کی. ان سے پوچھا کہ یہ تاثر کیوں بن رہا ہے کہ سیاسی اتحاد بنانے کے فیصلے میں جماعت کے باقی رہنماؤں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, کیا یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا؟
فاروق ستار کے جو سینئر ساتھی ہیں, ڈیپٹی کنوینئرز ہمارے, ان تمام کے ساتھ صلاح مشورہ ہوا, وہ جو بات چیت ہوئی اس میں بھی وہ شامل رہے, اور جو لوگ پاکستان میں نہیں تھے ان سے بھی ہم نے رابطہ کیا, ان کو بھی اعتماد میں لیا, اور اس کے بعد پھر رابطہ کمیٹی کو پوری اعتماد میں لیا گیا, اور کراچی کے کم از کم تمام ذمہ داروں کا اجلاس کیا گیا اور انہیں اعتماد میں لیا, پوری تنظیم کا فیصلہ یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو غاصبانہ قبضہ ہے سندھ کے شہروں میں بھی, سندھ کے دہی سیاسی وڈیروں کا, اس کے خاتمے کے لیے بھی ایک یہ تاثر قائم کرنا ہے کہ ووٹ بینک تقسیم نہیں ہوا ہے.
لیکن سر مصطفیٰ کمال صاحب کا تو ووٹ بینک شاید تھا ہی نہیں, ان کی پارلیمنٹ سے باہر کی جماعت ہے وہ.
بات یہ ہے کہ میں بھی یہ کلیم کرتا ہوں کہ ان کا کوئی ووٹ بینک ہے ہی نہیں, بالکل. لیکن اگر بزنس کمیونٹی کی یہ خواہش ہو, صنعت کاروں کی یہ خواہش ہو, اہل رائے اور دانشوروں کی یہ رائے ہو, اساتذہ بھی یہ مشورہ دے رہے ہوں کہ ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنائیں, تو ہم نے بھی تو زیادہ تر یہ سیاسی الائنس, سیاسی اتحاد بنایا جو آگے جا کے ہو سکتا ہے انتخابی الائنس میں تبدیل ہو اور کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات ہو. لیکن یہ تاثر اگر کہیں گیا ہے, میں اس کو بالکل رد کروں گا, مسترد کروں گا کہ ایم کیو ایم کو ختم کیا جا رہا ہے. ایم کیو ایم ایک طاقت ہے, ایک قوت ہے جس کو سب کو تسلیم کرنا چاہیے. ایم کیو ایم کا جھنڈا اور ایم کیو ایم کا انتخابی نشان پتنگ یہ کہیں پر نہیں جا رہے, یہ اپنی جگہ ہیں, موجود ہیں.
یہ بتائیں کہ یہ جو اتحاد ہوگا اس میں کیا ایک جونیئر مصطفیٰ کمال ایک فاروق ستار صاحب کا سربراہ ہوگا یا پرویز مشرف صاحب کو باہر سے درآمد کیا جائے گا؟
بیٹر سینس پریویل کرنی چاہیے کہ الائنس کا سربراہ کون ہوگا, اور میرے خیال میں بیٹر سینس پریویل کرے گی, اور کسی کو کہیں سے امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مشرف صاحب اگر کوئی اپنی پارٹی ہے اس کے ساتھ اس الائنس میں آنا چاہتے ہیں تو ویلکم, وہ آئیں, پھر ہم آپس میں فیصلہ کریں. یا کوئی اور اربن ایریا کی سیاست کرتی ہے خاص طور پہ پارٹی, اس کو ویلکم, کی جیسے مہاجر اتحاد تحریک ہے یا مہاجر قومی موومنٹ حقیقی ہے, تو ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی بورڈ پر لیں.
الیکشن اب بہت قریب ہیں, الیکشن ہوتے ہیں, آپ سیٹیں بھی جیت لیتے ہیں, تو حکومت بنانے کے لیے کیا پیپلز پارٹی سے اتحاد کریں گے یا کیا کیا اسٹریٹجی ہوگی؟
پیپلز پارٹی کے بارے میں بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں ایک بڑی مخالفانہ رائے ہے, کیونکہ جو انہوں نے پانچ سال, جب ہم ساڑھے چار سال ان کے ساتھ حکومت میں تھے, انہوں نے جو سلوک کیا اور پھر سوتیلی ماں کا سلوک سندھ کے شہروں کے ساتھ, اور جو ہماری یہاں کی مقامی حکومت کی اسپیس ہے اس پر بھی ان کا قبضہ انتظامی طور پہ, قانون سازی اس طرح کی انہوں نے کی ہے, اور جو فنڈز مرکز سے بھی آتے ہیں وہ بھی نہیں ملتے, اور کراچی کچرے کا انبار, مسائل کا انبار بن گیا. آپ کے سامنے ساری باتیں ہیں, واٹر پانی یا سیوریج کا مسئلہ ہو, صفائی کا مسئلہ ہو, ماسٹر پلان, بلڈنگ کنٹرول, ہاؤسنگ ٹاؤن پلاننگ ہو, یہ سارے اختیارات اور یہ وسائل جو ہیں یہ تو صوبے کے پاس ہیں. تو یہ چیز کو لے کر, اور پھر 7.5 ارب کی انہوں نے تین شاہراہیں بنائی اور اس پہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کراچی کی خدمت کریں. اس 7.5 ارب میں ہم 9 سڑکیں بناتے ہیں اگر وہ ہم سے بنواتے, مطلب تو کراچی کی خدمت بھی کی جا رہی ہے تو اب کمیشن کے لیے کی جا رہی ہے, اور 7.5 ارب دی کراچی, تو ان کو 9 سال سے سیلز سے ٹیکس آن جو سروسز خدمات پہ 70 سے 80 ارب روپیہ دے رہا ہے صرف ایک مد میں کراچی, آپ نے کتنا پیسہ اس کا لوٹایا. تو اب انہیں بھی ایک نظر سے دیکھنا ہوگا, اگر نہیں دیکھیں گے تو پھر مجھے یہ خدشہ ہے کہ کراچی میں, سندھ کے شہروں میں صوبے کے قیام کے لیے آوازیں اٹھیں گی. میں نہیں چاہتا کہ ہمارے سندھی بولنے والے اور اردو بولنے والے بھائیوں میں یہ مسئلہ بلا وجہ کا ایک تنازع بنے. سندھی بولنے والے طالب علموں, دانشوروں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی پیپلز پارٹی کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ اب ظلم بند کریں, انصاف کریں.
بالکل چھوٹی سی بات, کیا الطاف حسین فیکٹر ابھی بھی سیاست میں ریلیونٹ ہے پاکستان میں, مہاجر سیاست میں؟
اگر یہ میں کہوں کہ نہیں, ریلیونٹ نہیں ہے, تو پھر میں ایک سیاسی کارکن نہیں ہوں. انہوں نے پارٹی کو بنایا, نظریہ دیا, ایک مڈل کلاس عمل کو مستحکم کر کے لوگوں کو پہنچایا ایوانوں میں, تو جو ان کا کنٹریبیوشن ہے اس کو میں انڈو نہیں کر سکتا, اس تاریخ کو مٹا نہیں سکتا. عقیدت اگر لوگوں کی آج بھی ہے, لیکن ریالٹی وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو غلطیاں کی, سنگین غلطیاں کی, وہ پھر اگر یہ قیادت جاری رہتی ہے تو یہ خودکشی اور حادثہ روز ہوگا 22 اگست والا. اس لیے اس ریالٹی کو آپ سمجھ لیں, اور گریجولی لوگ دل میں ان کی اگر عقیدت رہے بھی لیکن وہ اس ریالٹی کو مانتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب یہی ٹیم ہے. وہ جلسہ اس کا ایویڈنس ہے, جو 18,000 ووٹ ملے پی ایس 114 میں وہ اس کا ثبوت ہے کہ بوائیکاٹ, جلسے کا بھی بوائیکاٹ لنڈن سے ہوا, پی ایس 114 کا بوائیکاٹ ہوا لنڈن سے, لیکن 18,000 ووٹ ملے تو لوگ کھڑے ہیں. ہم ان کے مسائل حل نہیں کر پا رہے لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ ہے, اس کا مطلب انہیں اپنی بقا, سلامتی, مستقبل, محفوظ مستقبل اور مسائل کے حل کی اگر کہیں سے امید ہے تو وہ ایم کیو ایم پاکستان سے.
یہ تھے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار, انہوں نے بات کی ہمارے ساتھی حسن کاظمی سے. اور پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے ایک ویڈیو پیغام میں پیشکش کی تھی کہ وہ مہاجروں کے رہنما بننے کے لیے تیار ہیں. اس کی وضاحت کروانے کے لیے ہم نے ان سے بات کرنا چاہیے, لیکن ان سے بار بار بات کرنے کی کوششوں کے باوجود بات نہیں ہو سکی, اور ان کے عملے نے ہمیں بتایا کہ وہ بہت مصروف ہیں اس لیے بات نہیں کر سکتے. اور کراچی کی سیاست اور ایم کیو ایم کی ایک بار پھر جوڑ توڑ کی صورتحال پر میں نے بات کی اردو یونیورسٹی میں شعبہ ابلاغ عامہ کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر توصیف احمد سے. ان سے پوچھا کہ ایم کیو ایم کے یہ جو دو دھڑے ٹوٹ کر الگ ہوئے تو اس دوران ان کی سیاسی جماعت کے طور پر کتنی کامیابی نظر آئی؟
دیکھیے مصطفیٰ کمال صاحب جب گزشتہ سال علیحدہ ہوئے تھے تو انہوں نے بڑے لمبے دعوے کیے تھے, خاصے لوگ ایم کے ایم پاکستان سے ٹوٹ کے گئے, ان میں کئی ایم این اے ایم پی ایز بھی شامل تھے, پھر انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا, مگر ان کی جماعت کو زیادہ پذیرائی نہیں ہو سکی تھی. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے پہلے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو سیٹیں خالی ہو رہی ہیں ایم کے ایم کی, جو ضمنی الیکشن ہوں گے اس پہ حصہ لیں گے, مگر انہوں نے کسی بھی ضمنی الیکشن پہ حصہ نہیں لیا تھا, تو ان کی مقبولیت تو نہ ہونے کے برابر تھی. ہاں ایم کے ایم پاکستان کوشش کر رہی تھی کہ وہ پرانی اپنی مقبولیت کو برقرار رکھ سکے, مگر کیونکہ ایم کے ایم الطاف انہیں ان کے بارے میں یہ بیانات دے رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں, تو انہیں بہت زیادہ پذیرائی نہیں ہوئی تھی, مگر بہرحال وہ ایک حد تک عوام میں اپنی کچھ باتیں کہنے میں کامیاب ہوئے تھے. گزشتہ ہفتے جو ان کا جلسہ ہوا تھا اس کے بارے میں بھی صحافی کہتے ہیں ایک حد تک متاثر کن جلسہ تھا. وہ جلسہ ظاہر ہے وہ الطاف حسین کے روایتی جلسوں کی طرح تو نہیں تھا, مگر لیاقت آباد میں ہونے والا یہ جلسہ ایک حد تک یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ عوام کا ایک حصہ ان کی حمایت کر رہا ہے.
اچھا لیکن ویسے پروفیسر توصیف, پاکستان میں اس وقت الطاف حسین کا میڈیا پر نام لینے کی بھی اجازت نہیں ہے, عدالت کا ایک حکم ہے, ایک سٹے آرڈر جو ہے وہ نافذ ہے, تو کیا یہ جو خلا ہے جو پیدا ہوا ہے, جو وائڈ ہے, کیا یہ ان دونوں دھڑوں کے حق میں نہیں جاتا تھا؟
دیکھیے یہ خلا اس طرح موجود نہیں ہے, سیاسی معاملات میں خلا اس طرح موجود نہیں ہوتا. وہ الطاف گروپ جو ہے اس کے رابطے کسی طرح نہ ہیں لوگوں سے, نا سوشل میڈیا کے اوپر آپ جانتی ہیں کتنا مؤثر نظام ہے, تو الطاف حسین کی تقریریں چلتی رہتی ہیں, پھر وہ اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جلدی عالمی صورتحال تبدیل ہوگی تو فوج الطاف حسین کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہو جائے گی, تو ان کی مقبولیت ہے اپنی جگہ, مگر کیونکہ انہیں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور یہ اس بات کا امکان ہے کہ اگلے الیکشن میں ایسے الطاف کے نام سے کوئی آدمی امیدوار نہیں بن سکے گا, تو اس کی وجہ سے ان کے لیے کوئی جو خلا ہے اس کو بھرنے کا امکان پیدا ہوتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیونکہ کراچی کو مکمل نظر انداز کیے رکھا, یہ کوڑے دان میں تبدیل ہو گیا, پانی کی کمی, بجلی کی کمی, تو وہ جو فرسٹریشن ہے وہ کیونکہ الطاف کے حق میں جاتی تھی تو وہ ابھی تک موجود ہے. تو ایک طرح سے اگر الطاف گروپ کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی یا الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی تو ظاہر ہے ایم کیو ایم کی اہمیت رہے گی, اگر کوئی اور بات ہو گئی تو پھر تو ظاہر ہے وہ اہمیت نہیں رہے گی.
اچھا ویسے عام تاثر تو یہ ہے کہ کراچی میں جو ساری سیاسی جوڑ توڑ ہے, جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے آپ کہہ لیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے, تو اس تاثر کے ہوتے ہوئے الطاف حسین کی مقبولیت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے, کتنا اثر پڑ سکتا ہے یا نہیں پڑ سکتا؟
دیکھیے پاکستان میں جو جمہوریت کا ماڈل ہے جو بہت زیادہ واضح ہو گیا ہے وہ بالکل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی میں قائم جمہوریت کا ہے, اور یہ بات واضح بھی نظر آتی ہے کہ جوڑ توڑ کے پیچھے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, مگر سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ الطاف گروپ کو کسی طرح کی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت نہ دی جائے, انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی جائے, تو اس کا جو گیپ پیدا ہو رہا ہے اس کو یہ پورا کر سکتے ہیں. تو اور وہ یہ بھی ہے کہ بہت طویل عرصے تک یہ پالیسی رکھی جائے 10-15 سال, تو ظاہر ہے وہ مقبولیت ان کی بے اثر ہو جائے گی, تو اس پالیسی پہ عمل کر رہے ہیں, تو اس میں ان کے لیے گنجائش بنتی ہے کہ اگر انہیں بالکل حصہ ہی نہیں لینے کی اجازت ہے تو پھر جو بھی کھڑا ہوگا ظاہر ہے عوام اسے ووٹ دے.
اچھا آپ نے بھی ذکر کیا کراچی کے جو حالات ہیں اس کے, اور کافی عرصے سے پاکستان کے جو پولیٹیکل سسٹمز ہیں, جو سیاسی نظام ہیں, وفاقی حکومت, صوبائی حکومت یا مقامی حکومت, ان میں کراچی کی شمولیت براہ راست نہیں نظر آ رہی ہے, تو ایسے میں کراچی کی احساس محرومی کس نوعیت کی بن رہی ہے اور کس شکل میں آپ کے خیال میں ابھر رہی ہے؟
دیکھیے اس کو ایم کے ایم الطاف اور مصطفیٰ کمال کیش کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ اس کو پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ایک مہاجر کی صورت بن سکتی ہے साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने भी कहा है कि उन्हें माजिरों से हमदर्दी है, तो वो कार्ड इलेक्शन में आइंदा बहुत ज्यादा मौसर हो सकता है। बल्कि सिंधी कौम परस्तों का भी कोई अगर इतिहाद बन गया तो फिर वो तशद्दुद के भी इम्कान हो सकते हैं, जैसा कि 87-88 में हुआ, तो वो एक सूरत हाल है। तो वो जो ना होने यानी कराची के लोगों की नुमाइंदगी ना होने का जो मनफी इजहार है वो इस तरह सामने आ सकता है, जो कि जमहूरी निज़ाम के लिए खासा खतरनाक है।
ये थे कराची से उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ अहमद।
इतना सन्नाटा क्यों है भाई?
लाइट्स, कैमरा, एक्शन।
मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूँ समझ में नहीं।
बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन, फिल्म हिट रही या मिस? बड़े बड़े स्टार्स के साथ छोटी छोटी मुलाकातें और खट्टी मीठी बातें।
अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना।
फिल्म स्टार्स की पॉपुलैरिटी और कंट्रोवर्सीज, पर्दे के पीछे क्या है?
ओ तेरे संग यारा, कुछ रंग बहारा।
सुनिए ये सब कुछ हर सनीचर की शाम सैरबीन में आपकी अपनी नुसरत जहां के साथ।
और अब खेलों की खबरें सुनिए अब्दुलरशीद शकूर से।
पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम को मेलबर्न के 4 कौमी हॉकी टूर्नामेंट के पहले मैच में आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के हाथों 1-1 में 9 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ये पाकिस्तानी हॉकी टीम की अपनी तारीख में बदतरीन शिकस्त है। इससे पहले हॉलैंड ने 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को 2-1 में 9 गोल से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान ने आईसीसी की आलमी T20 रैंकिंग में एक मरतबा फिर पहली पोजीशन हासिल कर ली है। न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान तीसरे और आखिरी T20 मैच से पहले पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों को 124 पॉइंट्स थे, लेकिन तीसरे मैच में न्यूजीलैंड की शिकस्त ने उसके 4 पॉइंट्स कम कर दिए और वो अब 120 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। न्यूजीलैंड के लिए दोबारा आलमी नंबर 1 बनने का मौका वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज में है, जिसके लिए उसे 3 मैचेस जीतने होंगे। ये सीरीज आइंदा माह खेली जाएगी, लेकिन अगर न्यूजीलैंड की टीम वो सीरीज हार गई तो वो आलमी रैंकिंग में 5वें नंबर पर चली जाएगी। वेस्टइंडीज की टीम 3-0 से जीतने की सूरत में आलमी नंबर 1 बन सकती है। एंडी मरे का कहना है कि वो बैन अलाक्वामी मुकाबलों में उसी वक्त वापस आएंगे जब वो 100% फिट होंगे। गुज़िश्ता रोज उन्होंने ग्लासगो में आलमी नंबर 2 रॉजर फेडरर के खिलाफ एक चैरिटी मैच खेला, जिसमें उन्हें 3 सेट्स में शिकस्त हुई। ओलंपिक्स में चांदी के 4 तमगे जीतने वाले एथलीट फ्रेंकी फ्रेडरिक्स को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मुअत्तल कर दिया है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के इल्जाम हैं। ओलंपिक मैराथन चैंपियन कीनिया की जमाइमा सोमगुंग पर ममनुआ दवा के इस्तेमाल की पादाश में 4 साल पाबंदी आयद कर दी गई है। भारतीय खातून बॉक्सर मैरी कॉम वियतनाम में होने वाली एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जापानी बॉक्सर को हराकर 48 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गई हैं, जहां उनका मुकाबला शुमाली कोरिया की बॉक्सर से होगा।
खेलों की खबरें आपने सुनी अब्दुल रशीद शकूर से। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में आज एक खुदकुश हमले में पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के ओहदे के एक अफसर समेत 3 अहलकार हलाक हुए हैं। इसकी तफसील सुनिएगा सैरबीन में आगे चलकर। अभी प्रोग्राम के निस्ब पर वक्त हुआ है खबरों के खुलासे का, सुनिए शुमाइला खान से।
पाकिस्तान की सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के सरबराह अल्ताफ हुसैन ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी के इत्तेहाद को एस्टेब्लिशमेंट और ISI की एक साजिश करार देते हुए कहा है कि ये कराची के लिए अच्छा नहीं हुआ। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के दारुलहुकूमत क्वेटा में एक खुदकुश बम हमले में बलूचिस्तान पुलिस के 1 DIG समेत 3 अहलकार हलाक हो गए हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने सऊदी अरब को तंबीह करते हुए कहा है कि वो इलाकाई रियासतों के लिए मसाइल पैदा करने के बजाय अपने दाखिली मसाइल हल करें। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टॉल्टनबर्ग का कहना है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल चैलेंजिंग है, लेकिन तालिबान और दीगर शिद्दत पसंदों के खिलाफ जंग में पेशरफ्त हुई है। और امریکہ کے صدر نے چین کا دورہ کرتے ہوئے چین کے رہنما پر زور دیا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کریں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبریں آپ نے سنی شمائلہ خان سے. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے کہا ہے کہ ججز کے صبر کی داد دینی چاہیے جو عدالت کے باہر عدلیہ اور ان پر تنقید ہونے کے باوجود کچھ نہیں کہہ رہے اور نہ ہی انصاف کی فراہمی کے ایجنڈے سے ٹس سے مس ہو رہے ہیں. سنیے اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ.
حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور اسی جماعت کے جنرل سیکرٹری جہانگیر ترین کو نااہل قرار دینے کی درخواستوں کی سماعت کے دوران پاکستان کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ عدالت کے باہر عدلیہ، آئین اور قانون کو نشانہ بنانا کہاں کی حب الوطنی ہے. انہوں نے کہا کہ عدلیہ ان تمام باتوں کے باوجود ایسے واقعات کو مقدمات پر اثر انداز نہیں ہونے دیتی. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے ججز اپنے کام میں ڈنڈی نہیں ماریں گے. انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے جج صاحبان کو جتنی عزت ملی ہے اس سے بڑھ کر اور انہیں کوئی کیا دے سکتا ہے. واضح رہے کہ پاناما لیکس میں نااہل قرار دیے گئے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کل احتساب عدالت کے باہر سپریم کورٹ کی جانب سے نظر ثانی کی درخواست پر تفصیلی فیصلہ آنے پر انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ججز میں بغض بھرا ہوا ہے اور عدلیہ کی تاریخ آمروں کے دور سے ایسے سیاہ فیصلوں سے بھری ہوئی ہے. حکمراں جماعت کے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں نظر ثانی کی درخواست میں میاں نواز شریف کے خلاف ان کے بقول سخت الفاظ کہنے پر سپریم کورٹ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا. سابق وزیر اعظم اور حکمراں جماعت کی طرف سے سپریم کورٹ کے خلاف بیان بازی کرنے پر حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے شدید مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ نواز شریف اداروں کو کمزور کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے آنے والے بیانات میں کہا گیا ہے کہ اگر ادارے عدم استحکام کا شکار ہوئے تو پھر ملک افغانستان اور عراق بن جائے گا اور ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. عمران خان اور جہانگیر ترین کی نااہلی کی درخواستوں کی سماعت کے دوران درخواست گزار اور مسلم لیگی رہنما حنیف عباسی کے وکیل اکرم شیخ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے سن 1997 میں ہونے والے عام انتخابات میں اپنے اثاثے ظاہر نہیں کیے تھے، جبکہ عمران خان سن 2002 میں ہونے والے عام انتخابات میں بھی وزیر اعظم کے امیدوار تھے. عمران خان کے وکیل نعیم بخاری کا کہنا تھا کہ اگر ان کے موکل کے کاغذات نامزدگی میں کوئی کمی رہ جاتی تو کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے جاتے. انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے پر بھی دلائل دینے کو تیار ہیں، لیکن انہیں کچھ وقت دیا جائے، جس پر عدالت نے ان درخواستوں کی سماعت 14 نومبر تک ملتوی کر دی. شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد.
اور پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک مرتبہ پھر آج پولیس اہلکاروں کو بم حملے کا نشانہ بنایا گیا. اس حملے میں پولیس کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل کے عہدے کے ایک افسر سمیت 3 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. حکام کے مطابق پولیس اہلکاروں پر خودکش حملہ کیا گیا. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان پولیس کے ڈی آئی جی حامد شکیل پر خودکش حملے کا واقعہ کوئٹہ شہر میں چمن ہاؤسنگ اسکیم کے علاقے میں پیش آیا. وہ محافظ اہلکاروں کے ساتھ اپنی گاڑی میں گھر سے دفتر کی جانب جا رہے تھے. جب ان کی گاڑی عسکری پارک کے قریب پہنچی تو اس کے ساتھ ایک زوردار دھماکہ ہوا. دھماکے میں ڈی آئی جی حامد شکیل، پولیس کا ایک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر اور گاڑی کا ڈرائیور ہلاک اور 2 اہلکار زخمی ہوئے. اس واقعے میں زخمیوں کی تعداد کے بارے میں ایس ایس پی آپریشنز کوئٹہ نصیب اللہ کا کہنا ہے.
حامد شکیل صاحب تھے ہمارے ڈی جی ٹیلی کمیونیکیشن. وہ گھر سے نکل رہے تھے، دفتر جا رہے تھے. ان کے ساتھ 3 شہادتیں ہوئی ہیں، 9 زخمی کنفرم ہوئے ہیں.
حامد شکیل کا شمار بلوچستان کے محنتی اور فرض شناس افسروں میں ہوتا تھا. انہیں 6 ماہ قبل ڈی آئی جی کے عہدے پر ترقی ملی تھی. وہ اس وقت ڈی آئی جی موٹر ٹرانسپورٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن کے طور پر فرائض سر انجام دے رہے تھے. پولیس حکام کے مطابق ان پر خودکش حملہ کیا گیا اور حملہ آور پیدل تھا.
سیکورٹی اسکواڈ تھی ان کے ساتھ. مزید ابھی انٹروگیشن اور انویسٹیگیشن جاری ہے. ابتدائی شواہد سے ہی بات سامنے آئی ہے کہ دھماکہ خودکش تھا.
بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد سے بدامنی کے دیگر واقعات کے علاوہ پولیس اہلکاروں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. رواں سال پولیس کے اہلکاروں پر ہونے والے حملوں میں اب تک ڈی آئی جی رینک کے 1 اور ایس پی رینک کے 2 افسروں سمیت 20 سے زائد اہلکار ہلاک ہوئے. دوسری جانب کالعدم عسکریت پسند تنظیم یونائیٹڈ بلوچ آرمی نے ضلع مستونگ کے علاقے سپلنجی اور کالعدم بلوچ لبریشن آرمی نے آرنائی کے علاقے شارگ میں سیکورٹی فورسز پر حملوں اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے. لیکن سرکاری سطح پر کسی نقصان کی تصدیق نہیں ہوئی. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اب ذکر بھارت کا، جہاں کی دارالحکومت دلی میں خطرناک سموگ یعنی آلودہ دھند سے نمٹنے کے لیے ریاستی حکومت نے شہر میں گاڑیوں کے چلنے پر کچھ پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ صورتحال کی سنگین نوعیت کے پیش نظر وزارت ماحولیات نے بھی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو حالات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات تجویز کرے گی. دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ.
دلی اور آس پاس کے علاقوں میں اسموگ کی وجہ سے عام زندگی بدستور درہم برہم ہے، اور گہری دھند کی وجہ سے شمالی ہندوستان میں سڑکوں پر کئی خطرناک حادثات پیش آئے ہیں، لیکن صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی جامع حکمت عملی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. دلی کی ریاستی حکومت کا کہنا ہے کہ مسئلہ صرف دلی کا نہیں ہے اور یہاں آلودگی پنجاب اور ہریانہ کی وجہ سے ہو رہی ہے، جہاں لوگوں نے گزشتہ چند دنوں میں اپنے کھیت صاف کرنے کے لیے ان میں آگ لگائی ہے. اور یہ کہ جب تک یہ دونوں ریاستیں تعاون نہیں کرتی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی. لیکن پنجاب کے وزیر اعلیٰ امریندر سنگھ کا کہنا ہے کہ وزراء اعلیٰ کی سطح پر باہمی مذاکرات سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک ہنگامی اجلاس طلب کرنا چاہیے. جواب میں دلی کے وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا،
پورے اتر بھارت میں یہ سمسیا ہے، کیول دلی کی سمسیا نہیں آج کے دن. تو میں ماننیہ پی ایم سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ ترنت ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائے اور تاکہ اس کا کوئی سمادھان نکلے.
مسئلہ یہ ہے کہ ہریانہ اور پنجاب کی حکومتیں کسانوں کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی، اس لیے وہ کوئی ایسا قدم اٹھانے سے بچ رہی ہیں جو کسان مخالف تصور کیا جا سکتا ہے. ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر،
ہم لوگوں نے اپنے ہریانہ میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ سب کیا ہے. ٹرالی جلانے والوں کو ہم نے آگرہ بھی کیا ہے وہ روکیں. ہم نے امپلیمنٹس اسی پرکار کے لوگ خریدے ہیں جس کے اندر ٹرالی کو اکٹھا کر کے اس کا انیہ اپیوگ کریں، جلائیں نہیں تاکہ یہ پردوشن روکا جا سکے. ہریانہ کے اندر ہم نے پریاپت اپنی اور سے جتنی بھی ساودھانیاں برتنی ہیں، جتنے بھی اسٹیپس اٹھانے ہیں ہم نے اٹھائے ہیں.
خود دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال بھی انتہائی محتاط زبان استعمال کر رہے ہیں.
وہاں کی سرکاروں کی ذمہ داری تھی کہ ٹیکنالوجی اور سبسڈی دونوں پرووائڈ کرتی اپنے کسانوں کو تاکہ کسان اس کو امپلیمنٹ کر سکتے، تو کسان مجبوری میں کر رہے ہیں.
یہاں دلی میں حکومت نے پیر یعنی 13 نومبر سے آڈ ایون اسکیم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. اس اسکیم کے تحت ایک دن آڈ نمبر والی گاڑیاں سڑکوں پر چلیں گی، یعنی وہ گاڑیاں جن کے نمبر 1, 3, یا 5 وغیرہ پر ختم ہوتے ہیں، اور دوسرے دن ایون نمبر والی گاڑیاں، یعنی وہ گاڑیاں جن کے نمبر 2, 4, یا 6 پر ختم ہوتے ہیں، اور یہ اسکیم 5 دن تک جاری رہے گی. لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک علامتی قدم ہے اور صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اس سے کہیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. خود دلی کے وزیر ٹرانسپورٹ نے بھی اس بات کا اعتراف کیا،
دلی میں جو آج کے دن حالات ہیں اگر پولوشن کسی بھی کارن سے تھوڑا بہت کم ہو سکتا ہے اور اس میں دلی سرکار اگر مدد کر سکتی ہے تو ہم 100% وہ کوشش کریں گے. اسی لیے یہ صرف 5 دن کے لیے آڈ ایون اس بار امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اٹ از اے ایمرجنسی سچویشن، دیٹ از وائی وی آر ٹیکنگ دی سٹیپس.
محکمہ موسمیات کے مطابق جمعے کی دوپہر سے حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن اتنے نہیں کہ یہ بحران ختم ہو جائے. نیشنل گرین ٹرائبیونل نے کئی اقدامات کا حکم دیا ہے جن میں تعمیراتی سرگرمیوں کو معطل کرنا بھی شامل ہے. اس کے علاوہ شہر میں ٹرکوں کے داخلے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. ماحولیات کے وفاقی وزیر ہرش وردھن نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ گھبرائیں نہیں اور یہ کہ حالات آئندہ چند دنوں میں بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ متعلقہ حکومتیں اقدامات کر رہی ہیں. وزارت نے ایک 7 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے جو حالات کو بہتر بنانے کے لیے اپنی تجاویز پیش کرے گی. لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ نہ تو ہمسایہ ریاستوں کی جانب سے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور نہ ہی کسی نئی کمیٹی کی ضرورت ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے حکم پر پہلے ہی ایک کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے. ان کے مطابق ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ایک حکمت عملی وضع کی جائے جس پر سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر عمل کیا جا سکے، لیکن فی الحال ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. سہیل حلیم، بی بی سی، دلی.
اور پاکستان کے صوبے سندھ کے ممتاز دانشور محمد ابراہیم جویو طویل بیماری کے بعد آج صبح انتقال کر گئے. ان کی عمر 102 برس تھی. بائیں بازو کے اہم دانشور ابراہیم جویو سندھی ادب، سیاست اور معاشرت پر سینکڑوں کتابوں کے مصنف تھے. ان کی کتابوں میں سب سے مشہور کتاب سیو سندھ سیو دا کانٹیننٹ تھی، جس میں جاگیردارانہ نظام، سرمایہ دارانہ نظام اور فرقے واریت پر سخت تنقید کی گئی. حیدرآباد سے سنیے علی حسن کی رپورٹ.
محمد ابراہیم جویو اپنی روشن خیالی اور ترقی پسند سوچ کی وجہ سے پاکستان کے سیاسی اور سماجی حلقوں میں احترام سے دیکھے جاتے تھے. انہوں نے لوگوں کے ایک گروہ کو اپنی سوچ سے بے انتہا متاثر کیا تھا. وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان یگانیت اور بھائی چارے کے بڑے داعی تھے. مسلمانوں کے علیحدہ ملک پاکستان کے قیام کے خلاف بھی تھے. وہ قیام پاکستان کو مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان خلیج پیدا کرنے کا سبب تصور کرتے تھے. میں نے ان سے ان کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر انٹرویو کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا،
میں تو پاکستان کے خلاف شروع میں ہی پاکستان یعنی کمیونلزم. پاکستان ایک کمیونلسٹ لفظ ہے. مسلمان جب ہندوؤں کے ساتھ ان کا اختلافات ہوئے تو وہ پاکستان کی بات کرنے لگے، تو پاکستان کے ساتھ تو میں کبھی رہا ہی نہیں. آئی نیور لائک پاکستان.
محمد ابراہیم جویو نے استاد کی حیثیت سے خدمات بھی انجام دیں اور سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے سیکرٹری بھی رہے. وہ سندھ کے ممتاز قوم پرست رہنما سائیں جی ایم سید سے عقیدت کی حد تک متاثر تھے. ان کے خاندان کے کچھ افراد کا کہنا ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ انہیں سائیں جی ایم سید کے گاؤں سن میں ان کے مزار کے احاطے میں دفن کیا جائے. محمد ابراہیم جویو کے بعض اہل خاندان ان کی تدفین سندھ یونیورسٹی جامشورو میں علامہ آئی آئی قاضی کے مزار کے احاطے میں کرنا چاہتے ہیں. ان کی تدفین کسی بھی مقام پر رات گئے تک متوقع ہے. انہوں نے سندھ کے سیاسی اور سماجی مسائل پر کئی کتابیں بھی تحریر کی تھیں. ایک زمانے میں وہ اخبارات میں مضامین بھی لکھا کرتے تھے. علی حسن، بی بی سی، حیدرآباد، سندھ.
اور سامعین، آئیے اب سنتے ہیں آپ کی بات.
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا سلام. شروع کرتے ہیں سیاست کی بات سے، اور پاکستان میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی اسلام آباد میں احتساب عدالت میں پیشی کے حوالے سے پاکستانی عوام کی بھیجی گئی رائے سنتے ہیں.
میرا نام شوزہ بشکری ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو احتساب ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. اگر انہوں نے کرپشن کی ہے، ان کے خاندان نے کرپشن کی ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسلام آباد راولپنڈی کے شہریوں کا کیا قصور ہے، انہیں کس جرم کی سزا مل رہی ہے. میاں صاحب نے عدالت میں پیش ہونا ہے، راستے بند. آپ آدھا آدھا گھنٹہ سڑک پہ کھڑے ہیں. جس کا جب دل چاہتا ہے وہ اسلام آباد کی طرف رخ کرتا ہے اور سڑکیں بند کر دیتا ہے. یعنی ہم نہ صرف مذہبی انتہا پسندوں سے تنگ ہیں بلکہ اپنے سیاسی اکابرین سے بھی تنگ ہیں. ان کی عدالت میں پیشی ہیں، ہم عام عوام ذلیل ہو رہے ہیں. کب سمجھ آئے گی حکومت اور ریاست کو کہ عام شہری کے بھلے کے لیے بھی کچھ سوچ لیا جائے؟
پاکستان میں ہر ایک احتساب ہونا چاہیے، چاہے وہ ہائی اتھارٹیز میں ہو چاہے لوور اتھارٹیز میں ہو. تو دیکھیں، جب تک کسی کا احتساب نہیں ہوگا تب تک یہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ فری ہینڈ نہیں ہو سکتا، فیر نہیں ہو سکتا. کہ آپ برطانیہ میں دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں سعودی عربیہ میں دیکھ لیں، دیکھیں وہاں پہ احتساب ہوا، اس جیسی مثالیں جو ہے پاکستان میں ملنی چاہیے، اور اسی طرح کے نظام حکومت اور اسی طرح کا قانون بھی پاکستان میں لاگو ہونا چاہیے.
سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے گزشتہ چند برسوں کی طرح اس بار بھی مختلف علاقوں کو موسم سرما کے آغاز پر ہی سموگ یعنی کہ آلودہ دھند کا سامنا ہے، اور خاص طور پر صبح پنجاب کے شہری اس فضائی آلودگی کی وجہ سے پریشان ہیں. آئیے سنتے ہیں کہ صبح پنجاب سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے محکمہ موسمیات اور حکومت پاکستان کے لیے کیا پیغامات بھیجے.
میرا نام سعود رفاقت ہے اور میں یہاں چناب نگر سے ہوں. اس ٹائم سانس کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس سے آنکھیں وغیرہ یا گلا اور دوسرے جو آرگنز ہیں انسانی جسم کے، وہ سارے کے سارے افیکٹ ہو رہے ہیں. پچھلے سال بھی اسموگ کا بڑا ایشو تھا لاہور میں بھی اور اس کے سراؤنڈنگز میں بھی. تو میرا خیال ہے پہلے سے ہی گورنمنٹ کو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ اچھا بنا کے رکھنا چاہیے تھا پلان، کہ اگر ایسے بارش نہیں ہو رہی اتنا ٹائم تک تو پھر ہم اس سے بچنے کے لیے کیا کریں گے. حکومت کو کرنا تو بہت کچھ چاہیے لیکن شاید وہ اپنے مسائل سے نکلے گی تو ہمارے عام عوام کے کچھ مسائل کی طرف توجہ کر سکتی ہے.
محکمہ موسمیات کا ساتھ گیلا کیا ہے, وہ تو انہیں چاہیے نا کہ اس چیز کو دیکھیں کہ کیا مسئلہ ہے. پچھلے سال بھی یہ ہوا تھا, اس دفعہ تو زیادہ ہو گیا ہے, اور گورنمنٹ جو ہے اس کو اس چیز میں دیکھنا چاہیے کہ ہاسپٹل جو ہے نا وہ پراپر طریقے سے میڈیکیشن ہو, ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی ہو.
فضائی آلودگی یعنی کہ اسموک کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ہمارے سامعین کے بھیجے گئے پیغامات تو سنے آپ نے, چلیے بی بی سی اردو کے نام بھیجا گیا پیغام بھی شامل کر لیتے ہیں.
میرا نام دولت خان ہے, میں تحصیل رجحان مزاری سے بات کر رہا ہوں. میں بی بی سی باقاعدگی سے سنتا ہوں. مجھے بی بی سی کے کچھ ویب سائٹ کے متعلق آگاہ کریں, جیسے فیس بک, جی میل ڈاٹ کام, ای میل وغیرہ. اور ایک دن آپ اپنے فیس بک کے میسیجز کے لیے بھی مخصوص کریں بی بی سی فیس بک کا پتہ واضح کر کے دیں, کیونکہ میں نے سرچ کیا ہے مگر کلیئرلی طور پر اسے سمجھ نہیں پا رہا ہوں.
تو جناب آپ کے سوال کے جواب کے لیے ہمارے پاس اس وقت بی بی سی اردو پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید موجود ہیں. تو جی
دولت خان صاحب, بی بی سی اردو باقاعدگی سے سننے کے لیے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. جہاں تک بات ہے آپ کی بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا پیجز کی, تو فیس بک پر ہم موجود ہیں, آپ کہیں بھی گوگل میں بی بی سی اردو سروس لکھیں تو جتنے بھی سوشل میڈیا کے پیجز ہوں گے بی بی سی کے وہ سامنے آ جائیں گے. لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ نہ صرف ہم فیس بک پر ہیں بلکہ ہم ٹویٹر پر بھی موجود ہیں. وہاں پر اوریجنل ویب سائٹ کی علامت یہ ہے کہ ایک نیلا ٹک مارک ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اوریجنل ویب سائٹ ہے. بہت سی دو نمبر کی ویب سائٹس بھی سوشل میڈیا پر ہیں, لیکن اگر آپ پرانے سامع ہیں تو آپ کو یقیناً فرق صاف پتہ چل جائے گا کہ اصل کون سی ہے.
ہمارے سننے والوں اور کال کرنے والوں کی آگاہی کے لیے میں بتاتی چلوں کہ ہماری بی بی سی ٹول فری لائنز تکنیکی مسائل کی وجہ سے چند دنوں سے بند ہے. یقیناً ہمارے کال کرنے والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں, لیکن جلد ہی ایک دو دن میں دوبارہ ہماری لائنز بحال ہو جائیں گی. اور آپ پہلے کی طرح ہمیں اپنی رائے ہمارے ٹول فری نمبر 0800-222-75 پر دے سکتے ہیں اور کال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. صبر احمد کو دیجیے اجازت.
اور اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے سربراہ نے یمن کی تازہ صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے متنبع کیا ہے کہ یہ دنیا میں گزشتہ کئی دہائیوں میں سب سے بڑا قحط ہوگا جو دسیوں لاکھوں افراد کو متاثر کرے گا. بی بی سی کے نام و نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے عبید ملک سے.
اقوام متحدہ نے سعودی اتحاد سے یمن کی ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے متنبع کیا ہے کہ اس سے یمن کو بدترین قحط کا سامنا ہے. اقوام متحدہ کے ایک سینئر اہلکار کا کہنا ہے کہ جب تک یمن کی ناکہ بندی ختم نہیں کی جاتی وہاں قحط ختم نہیں ہوگا. اتحادی افواج نے پیر کے دن حوثی باغیوں کی جانب سے ریاض پر میزائل حملے کے بعد یمن میں امداد کی ترسیل کے تمام زمینی, فضائی اور بحری راستے بند کر دیے تھے. یمن میں کام کرنے والے امدادی ادارے ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے غسن ابو چار کا کہنا ہے کہ ناکہ بندی کی وجہ سے یمنی عوام کو ضروری اور مناسب طبی امداد کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا ہے.
We don't have the right to transport our doctors and our nurses and other staff in.
ہمارے ڈاکٹروں, نرسوں اور دوسرے کارکنان کو یمن کے اندر یا باہر نقل و حمل کی سہولت بھی میسر نہیں. اس کے علاوہ ہم ملک میں طبی رسد منگوانے کے قابل بھی نہیں ہے. صحت کے مسائل سے متعلق صورتحال انتہائی خراب ہے. ادویات کی کمی کی وجہ سے صحت کے مراکز اور ہسپتال مشکل سے کام کر رہے ہیں. کل بھی بازار میں ایندھن میسر نہیں تھا, سڑکوں پر گاڑیاں نہ ہونے کے برابر تھیں. انہی مسائل کے پیش نظر صحت کے لیے سہولیات تک رسائی زیادہ خطرے میں ہے.
واشنگٹن میں بین الاقوامی امدادی کمیٹی اور آئی سی آر سی کے مطابق ابھی یہ واضح نہیں کہ ناکہ بندی کی وجہ سے کتنی امداد متاثرہ علاقوں تک نہیں پہنچ پائی. انہوں نے مزید کہا,
As of now, humanitarian flights have been grounded. Workers are not able to get.
اب صحت کے لیے کام کرنے والے کارکنوں کی آمد کا انحصار پروازوں اور بحری جہازوں کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ملک میں داخلے کی اجازت پر ہے. بندرگاہوں پر کئی بحری جہاز شہریوں کی زندگیاں بچانے والی ادویات، طبی سہولتوں اور خوراک سے لدے کھڑے ہیں۔ اب تک ہم یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ یہ امدادی سامان کس طرح ملک کے اندر پہنچ سکتا ہے۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق انڈر سیکرٹری جنرل مارک لوکوک نے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف کاروائیوں میں مصروف اتحاد پر زور دیا کہ وہ یمن کی ناکہ بندی ختم کریں، کیونکہ یمن کے ان دسیوں لاکھوں افراد کی زندگیوں کو خطرہ ہے جو امداد پہنچانے والے اداروں پر انحصار کرتے ہیں۔
A number of measures have been introduced recently by the coalition.
یمن میں اتحادی فوج کے بہت سے نئے اقدامات کی وجہ سے امداد کی ترسیل کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، اور میں نے کونسل کو یہ بتا دیا ہے کہ جب تک یہ ناکہ بندی ختم نہیں ہوتی تب تک یمن کے لوگوں کی زندگیاں قحط کی وجہ سے شدید خطرے میں ہیں، اور یہ قحط نہ ہی جنوبی سوڈان کے قحط جیسا ہوگا اور نہ ہی صومالیہ کے قحط جیسا، بلکہ یہ دنیا کی تاریخ میں بدترین قحط ہوگا جس کی زد میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے۔
اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے ایک اجلاس میں یمن پر سے ناکہ بندی کو فوری طور پر ختم کروانے پر زور دیا گیا۔ یمن میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے سربراہ العبید احمد العبید اجلاس میں یمن کے حالات کے بارے میں بتاتے ہیں۔
یہ لوگ ایک نہایت سنگین نوعیت کی جنگ میں گھر چکے ہیں، اور جنگ میں ملوث لوگ متاثرین کی ضروریات کو یکسر نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ایسے نوجوان مرد اور خواتین تک پہنچ پاتے ہیں جو اپنے لوگوں کی مدد کا جذبہ رکھتے ہیں، اور یہ نوجوان اس جنگ، اس کے اثرات اور اس کی وجہ سے یمن کی ساکھ پر پڑنے والے اثرات سے تنگ آ چکے ہیں، اور وہ اسے بہتر کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یمن میں اب صرف دو فریقوں کے درمیان جنگ نہیں ہو رہی، بلکہ اس جنگ میں اب ہیضے جیسے دیگر امراض بھی شامل ہو چکے ہیں، اور اگر دنیا کو اس سب کی فکر نہیں ہے تو پھر انہیں کس چیز کی فکر ہو سکتی ہے؟
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن میں خوراک، ادویات اور ضروری اشیاء کی ناکہ بندی کی وجہ سے قحط سنگین شکل اختیار کر چکا ہے۔
یمن کی صورتحال تفصیل بتا رہے تھے عبید ملک۔ اور اسرائیل میں اہم فوجی مشقیں ہو رہی ہیں جن میں بھارت سمیت کئی ممالک شرکت کر رہے ہیں۔ میں نے یروشلم میں مقیم صحافی ہریندر مشرا سے پوچھا کہ یہ مشقیں کہاں ہو رہی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟
یہ ملٹری ایکسرسائز اسرائیل کے جنوبی علاقے لات میں عبدہ ایئر بیس کے پاس یہ سارے ڈرل جو ہے یہ چل رہا ہے، اور اس میں 9 ملک جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں۔ ان 9 ملکوں میں اسرائیل بھی شامل ہے، باقی زیادہ تر یورپ کے ملک ہیں، اور اس میں بھارت جو ہے اسے بھی پہلی بار اس کے لیے بھارت کو بلایا گیا ہے اس میں حصہ لینے کے لیے۔ اور یہ ڈرل جو ہے یہ کافی بڑا ڈرل مانا جا رہا ہے۔ یہ ڈرل ہر دوسرے سال یہاں اسرائیل پہ ہوتا ہے، یہ فضائی ڈرل جو ہے، اور یہ 2013 میں شروع ہوا تھا۔ شروع میں صرف یورپ کے اور امریکہ اور یورپ کے 3-4 ملک جو ہے وہ حصہ لیا کرتے تھے، لیکن اس بار جو ہے یہ بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ اور اس میں جو خاص بات جو بار بار جس پر زور دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت بھی اس میں شامل ہے۔
اچھا، تو یہ بتائیں کہ بھارت کے کمانڈوز کی شرکت جو ہے وہ کس نوعیت کی ہے؟
دیکھیں، اس کو خاصا جو ہے یہاں پر اس کو اہمیت دی جا رہی ہے اس بات کو، کیونکہ باقی جو سارے ملک ہیں ان کی جو ایئر فورس ہیں ان کے، انہوں نے اپنے فائٹر جو ہے جیٹس، ایئر کرافٹ وغیرہ بھیج رکھے ہیں، لیکن بھارت کے طرف سے اس میں کمانڈوز بھی آئے ہوئے ہیں، اور کمانڈوز جو ہیں وہ گروڑ کمانڈوز ہیں، ان کا یہاں پر اسپیشل فورسز کے ساتھ الگ سے، جو کہ یہاں پر فضائی جو ایکسرسائز ہو رہا ہے اس سے ہٹ کر کے الگ سے ان کی جو ہے ٹریننگ ہو رہی ہے اسرائیلی اسپیشل فورسز کے ساتھ، اور اسی بات کو جو ہے وہ زیادہ جو اس پر زور دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو اسپیشل فورسز ہیں اسرائیلی، وہ نہ صرف ریسکیو آپریشنز میں انہیں مہارت ملی ہوئی ہے، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اسپیشل آپریشنز کرتے رہے ہیں، خاص کر کے کراس بارڈر آپریشنز جو ہیں اس میں انہیں خاصا جو ہے پہلے کامیابی ملتی رہی ہے۔
اچھا، تو بھارتی کمانڈوز جو ہیں اسپیشل فورسز کے ساتھ ان کی خاص ٹریننگ چل رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ بھارت کے علاوہ بھی کئی ممالک ہیں، ٹوٹل شاید 9 ممالک شریک ہیں ان فوجی مشقوں میں، تو کون کون سے ممالک ہیں جو شریک ہیں
اس میں؟ اسرائیل کے علاوہ 8 اور ملک ہیں، جس میں ایک کا نام جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا گیا ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے، لیکن باقی جو ہیں وہ اس میں بھارت، امریکہ، پولینڈ، گریس، اٹلی، جرمنی، فرانس، یہ جو ہیں یہ خاص
طور پر جو ہیں اس میں ان کی شرکت ہو رہی ہے.
اچھا, تو ایک ایسے کمانڈوز کا گروپ ہے جس کا ذکر ہوا ہے لیکن جس کے ملک کا نام نہیں لیا جا رہا, تو مطلب کیا اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ ان کمانڈوز کا کس ملک سے تعلق ہے؟
جی بالکل, اس پہ کسی نے کوئی انمان نہیں لگایا ہے, کہیں اس کو لے کر کے کچھ بات نہیں کہی گئی ہے, لیکن ذرائع ابلاغ میں یہاں پر جو مقامی جو میڈیا ہے وہ صرف اتنا ہی, ہر جگہ اتنا ہی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں کوئی چرچا نہیں ہو رہی ہے, یا اس کا نام جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا گیا ہے, بس اتنی ہی بات کہی جا رہی ہے.
یہ تھے یروشلم سے سہر اندر مشرا. اور پاکستان میں مذہبی سیاسی جماعتوں نے ایک مرتبہ پھر قومی سطح پر انتخابی اتحاد بنانے کے لیے کوششوں کا آغاز کر دیا ہے. سنیے لاہور سے عمر دراز کی رپورٹ.
سن 2002 کے عام انتخابات میں پہلی مرتبہ پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتوں نے قومی اسمبلی میں معقول نمائندگی حاصل کی. سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں ہونے والے ان انتخابات میں اس کامیابی کی بنیادی وجہ ملک کی تمام بڑی مذہبی جماعتوں کا متحدہ مجلس عمل پاکستان کے نام سے قائم کیے جانے والا اتحاد تھا. جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام فے سمیت دیگر فرقوں اور مسلک سے تعلق رکھنے والی جماعتوں کا یہ اتحاد صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوا اور قومی اسمبلی میں 40 سے زائد نشستیں بھی حاصل کیں. تاہم یہ سیاسی اتحاد زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکا اور سن 2008 کے انتخابات سے قبل ہی ایم ایم اے پاکستان ختم ہو گئی. وجہ اس میں شامل دو بڑی مذہبی جماعتوں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام فے کے مابین نظریاتی اختلافات بتائی جاتی ہے. تاہم آئندہ برس کے عام انتخابات سے قبل ملکی مذہبی جماعتیں ایک مرتبہ پھر اسی طرز کے سیاسی اتحاد کے لیے متحرک ہو چکی ہیں. جے یو آئی ایف کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور ماضی کی متحدہ مجلس عمل میں شامل چند جماعتوں کے دیگر رہنماؤں کی جمعرات کے روز لاہور میں جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر منصورہ میں ملاقات متوقع ہے, جس کے بعد تمام رہنما ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سابق ممبر قومی اسمبلی اور جے یو آئی ایف کے رہنما حافظ حسین احمد نے بتایا کہ انتخابات میں زیادہ ووٹ حاصل کرنے کے علاوہ ایسے اتحاد کا مقصد مذہبی ہم آہنگی کا حصول بھی ہے.
وہ اکٹھے ہو جائیں گے تو اس کی کامیابی کے زیادہ امکانات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو فرقواریت کے حوالے سے معاملات ہیں تو اس دور میں اس کو بھی کنٹرول میں رکھا گیا تھا, جو شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اور دیگر معاملات ہیں. بہرحال اس وقت تو قاضی حسین احمد تھے اور شام نورانی صاحب تھے, میں تھا لیاقت بلوچ صاحب تھے, ہم نے تو بڑی کوشش کی لیکن وہ ظاہر ہے کہ جب مفادات سامنے آتے ہیں تو ظاہر ہے کچھ معاملات پیچھے ہٹ جاتے ہیں.
یہ پہلی مرتبہ نہیں, متحدہ مجلس عمل پاکستان کو بحال کرنے کی کوششیں ماضی میں بھی کی جا چکی ہیں, تاہم ان میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی. ایک مرتبہ پھر اتحاد کی دو بڑی جماعتوں جماعت اسلامی اور جے یو آئی ایف دو حریف سیاسی جماعتوں کے ساتھ قومی اور صوبائی سطح پر اتحاد کیے ہوئے ہیں. جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی ہے, جبکہ وفاق میں جمعیت علماء اسلام فے مسلم لیگ نون کی حامی ہے. کیا دونوں جماعتیں اپنے انفرادی اتحاد چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گی؟
اس وقت تک جے یو آئی جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد میں ہے اور جماعت اسلامی جو ہے نا وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے, بلکہ اس کی حکومت میں شامل ہے, کے پی آئی میں, کے پی ٹی میں جو شامل ہے خیبر پختونخوا میں. تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ دونوں کو ظاہر اپنی پوزیشنیں, اگر وہ اتحاد کرتے ہیں تو اپنی پوزیشنیں تبدیل کرنی ہوگی اور اپنے اتحادیوں کا ساتھ چھوڑنا ہوگا. اب جس کے لیے کتنے تیار ہیں وہ آج شام تک انشاءاللہ کچھ بھی بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نکلے گا.
متحدہ مجلس عمل پاکستان کی بحالی کے لیے کوششوں کے پس منظر میں یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ قومی اسمبلی کی دو نشستوں پر ہونے والے حالیہ ضمنی انتخابات میں خصوصاً جماعت اسلامی کے امیدواران کی کارکردگی مایوس کن رہی ہے. عمر دراز, بی بی سی نیوز, لاہور.
اور اس کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام. پروڈیوسر تھیں ساتھ خدیجہ عارف، اور ہمارے اسٹوڈیو مینیجر تھے لندن میں کرسچن ہینسن، اسلام آباد میں اسرار الحق. اب مجھے امبر خیری کو اجازت دیجیے، لیکن پروگرام کے آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں سنیے شمائلہ خان سے.
پاکستان کی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ الطاف حسین نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پاک سرزمین کے اتحاد کو اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایس آئی کی ایک سازش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کراچی کے لیے اچھا نہیں ہوا. جرائم کی بین الاقوامی عدالت نے اپنے وکلاء استغاثہ کو برونڈی میں انسانیت کے خلاف مبینہ جرائم کی تحقیقات کی اجازت دی ہے. لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری کے سعودی عرب سے ایک ویڈیو کے ذریعے استعفے کے اعلان کے بعد آج سعودی عرب نے لبنان میں اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ فوراً وہاں سے نکل جائیں. عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے ویٹیکن میں سگریٹ کی فروخت پر پابندی کے احکامات جاری کیے ہیں. اور پاکستان کے صوبہ سندھ کے ممتاز دانشور محمد ابراہیم جویو طویل عرصے تقلیل رہنے کے بعد آج صبح انتقال کر گئے ہیں. ان کی عمر 102 برس تھی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.